نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمد لله عز وجل علم سے معمور سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ یاد رکھیے، علم و حکمت کی بات سیکھنا بڑی سعادت مندی ہے۔ علم یوں تو دنیا کا ہو یا دین کا ہو، یقیناً شعور دیتا ہے، لیکن دینی علم جو ہے، بالخصوص اگر دینی علم کی بات کریں قابل نفع علوم میں، تو دینی علم وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی انسان کو سرخرو کرتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے چلے جا رہے ہیں، پیدائش سے بچپنا، بچپنے سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، اور پھر بڑھاپا، اور پھر بالآخر موت۔ تو اس وقت مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، وہ زندگی کے ان میں سے کسی نہ کسی فیز میں ہوں گے، کسی نہ کسی ڈیوریشن میں اس وقت آپ داخل ہو چکے ہوں گے۔ آپ اس بات پہ غور فرمائیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے فرامین کے مطابق، احکامات کے مطابق ہو۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام، ہمارے اعمال، ہمارا کاروبار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، دیگر معاملات شریعت کے مطابق ہوں، تو پھر اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں، اور تحصیل علم کے جو مختلف ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ اس جدید دنیا میں یہ بھی ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے، اور ہمارا مدنی چینل جو ہے علم دین سکھا رہا ہے، اس کے جو مختلف پروگرام ہیں۔ لیکن بالخصوص دارالافتاء اہل سنت کی بات کروں، مدنی مذاکروں کی بات کروں، تو اس میں الحمدللہ ہمیں بہت سارے، بالخصوص دارالافتاء اہل سنت میں، حلال حرام کا پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کس چیز سے بچنا چاہیے، کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز خلاف سنت ہے۔ تو بہرحال یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی،
میں نے یہ جاننا تھا کہ اگر ایک عورت کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو کیا وہ عورت اپنے شوہر کی قبر پہ جا سکتی ہے قبرستان میں؟
ٹھیک ہے جی۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خواتین کو، چاہے وہ جوان ہو یا ضعیف عمر والی، تو ان کا قبرستان جانا منع ہے۔ تو وہ چاہے شوہر کی قبر پہ جائیں، یا اپنے والد کی، یا اپنے بیٹے کی، تو اس سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔
ٹھیک ہے، ایک محبت کا، ایک فطرت کا، وہ کہہ لیں یوں مظہر ہوتا ہے۔ بعض اوقات یوں کہا جاتا ہے کہ جی بڑی محبت ہے، اور ایک جملہ مجھے یہ بھی سننے میں آیا کہ ان لوگوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی محبت ہی نہیں ہوتی اپنے مرنے والوں سے، خواتین کے حوالے سے، ریفرنس سے۔ تو کیا جانا یہ محبت کا مظہر ہے؟ یا اگر ہمیں، ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو اپنوں سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ والد ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، یا اسی طریقے سے خواتین کے جو رشتے ہیں، تو اب اس محبت کے تقاضوں میں کرنا کیا چاہیے؟ اگر قبرستان نہیں جا سکتے تو اور کیا کریں گے جس سے محبت کا اظہار ہو؟
دیکھیں، اصل جو قبرستان جانے کا ایک مقصد، جو بھی خواتین کا ہوگا وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ اصال ثواب ہی کرنا مقصود ہے۔
ٹھیک،
اور جہاں تک اصال ثواب کا معاملہ ہے، تو وہ کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یعنی آپ جس مقام پر ہیں، جو بھی وقت چل رہا ہے، تو اس وقت آپ اپنی جو بھی نیکی آپ نے کی ہیں، کرنٹ اسی موقع پر کوئی آپ نے مخصوص کوئی نیکی کی ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی چند مخصوص صورتیں پڑھی ہیں، تو ان کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو جتنوں کو پہنچائیں گے ان سب کو برابر ثواب ملے گا، کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، پڑھنے والے کا ثواب وہ کم یا ختم نہیں ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے خواتین ہوں یا جو لواحقین مرد حضرات ہوں کسی بھی میت کے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے مرحوم میت سے محبت اور الفت کا اب ایک طریقہ،
جی
تو یہ بھی ہو سکتا ہے مجموعی اعتبار سے سب کے لیے مرد ہو یا عورت کہ اپنے مرحوم فرد کے لیے رشتہ دار کے لیے اصال ثواب کرتے رہیں.
ٹھیک ہے جی.
کہ اصال ثواب کرنے سے کرنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی, مرحوم کا فائدہ ہوتا رہے گا, اور مرد حضرات کو چاہیے کہ مزید اصال ثواب کرنے کے ساتھ ساتھ قبرستان بھی جایا کریں.
ٹھیک ہے جی.
بالخصوص اپنے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو تو اس میں ضرور جائیں. بروز جمعہ والدین کی قبر پر حاضری کی احادیث میں ترغیب بھی دلائی گئی ہے, فضیلت بھی بیان کی گئی ہے, اور سورہ یاسین شریف وہاں جا کے پڑھیں تو مزید برکتیں حاصل ہوں گی.
ماشاء اللہ حضرت مفتی, ہم نے آپ کے فکری آپ کا جو سوال تھا اس اعتبار سے بھی جواب ارشاد فرمایا. مزید یہ کہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ خواتین قبرستان جائیں, کرنا کیا ہے, اصال ثواب کریں, نیکیاں کریں, اور اپنے جو عزیز و اقریبا انتقال کر گئے بلکہ زندوں کو بھی اصال ثواب میں شامل کر لیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی, اور اللہ رب العزت کے کرم سے آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا, مرحومین کا بھی بیڑا پار ہوگا. اگلی کال شامل ہے, سلسلہ کرتے ہیں. جی, ٹھیک ہے جی مفتی, اب گوشت اور مچھلی میں فرق ہے تو اب مچھلی کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں جو مچھلی ہے نا
جی,
مچھلی کے لیے اس کے حلال ہونے کے لیے ذبح کرنا اس کے لیے شرط نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے اور دیگر حلال جانور ہیں ان کے گوشت کے حلال ہونے کے لیے ذبح شرعی ضروری ہے.
جی,
تو اب جو غیر مسلم ہے
جی,
ٹھیک ہے, غیر مسلم, غیر کتابی, ایسے شخص سے مچھلی خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ مچھلی کو چونکہ وہ ویسے ہی مر چکی ہو تب بھی اس کا کھانا جائز ہے, جبکہ مرنے کی وہ صورت جس کو حدیث مبارکہ میں یوں بیان کیا گیا جس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر مچھلی خود بخود مر کر اوپر پانی کی سطح پر الٹی ہو جائے تو وہ والی جو مردار مچھلی نا وہ حرام ہے. اس کے علاوہ غیر مسلم سے مچھلی خریدنا, اس سے کٹ پیس کروانا اور گھر پہ لا کے اس کو پکا کے کھانا پکوانا یہ بلا شبہ جائز ہے.
ٹھیک ہے مفتی, اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت یہ بھی آ جائے کیونکہ دیکھنے پوچھنے والوں نے تو مچھلی کا سوال پوچھا ہے, لیکن جو دیگر گوشت کے آئٹم ہیں جیسے مرغی ہو گئی یا چھوٹے کا گوشت ہو گیا, بڑے کا گوشت ہو گیا, تو اس کا کیا حکم ہو؟
تو مچھلی کے علاوہ جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کے گوشت کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ذبح شرعی ہو. ذبح شرعی مشین سے جو ذبیحہ ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا.
صحیح.
تو ہاتھ سے مسلمان کے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جب ایک مسلمان ذبح کرتا ہے تو پھر وہ گوشت حلال ہوتا ہے. اگر غیر مسلم غیر کتابی کے ہاتھ کا جو ذبیحہ ہوگا
جی
یا مشین کا جو ذبیحہ ہوگا تو وہ حلال نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. جی
مفتی صاحب, یہ ارشاد فرما دیجیے کہ جس طرح مرد کو ہاتھوں میں مہندی لگانا مانا, ہمارے یہاں بہت سے مرد وہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ پھٹ جاتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ مہندی لگانے سے ہاتھ جلدی صحیح ہو جائیں گے, تو کیا اس صورت میں ہاتھوں میں مہندی لگا سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی, سوال کا جواب لیتے ہیں آپ کے. مفتی, اب اسی طریقے سے جو مرد حضرات مہندی بیچنے کا کام کرتے ہیں, مہندی بنانے کا کام کرتے ہیں, بالخصوص لکوڈ فارم میں, تو ان کے بھی ہاتھوں وغیرہ پہ اور بعض اوقات پیروں پہ بھی کیونکہ وہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے کہ مہندی کا رنگ آ جاتا ہے, تو کیا حکم ہو؟
مہندی ایک زینت کی چیز ہے.
ٹھیک,
اور بعض زینت کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں یعنی آراستہ ہونے کی جو مردوں کے لیے بھی جائز ہوتی ہیں عورتوں کے لیے بھی جائز ہوتی ہیں, لیکن مہندی یہ زینت کی جو چیز ہے یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, تو اس کے ذریعے ہاتھوں کو رنگنا اور خوش نما بنانا یہ عورتوں کا ایک طریقہ ہے جو مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک, اب رہا معاملہ ان سائل محترم کا, یہ ہے کہ وہ ہاتھ پھٹ جاتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ مہندی کے ذریعے وہ جلدی صحیح ہو جاتے ہیں, تو اب یہاں پر مہندی جو کہ خاص عورتوں کی زینت کی ایک چیز ہے
جی
مردوں کے لیے حرام ہے, حتیٰ کہ نابالغ لڑکوں کے لیے بھی لگانا وہ جائز نہیں ہوتا, لگانے والیاں یا لگانے والے وہ گنہگار ہوں گے. تو اب یہ جو مہندی لگانے کا جہاں تک معاملہ نا, عذر وہ ضرورت شرعی اگر پائی جائے گی تو وہاں پہ مرد مہندی اپنے ہاتھوں کو رنگ سکتا ہے, لیکن اس کے اندر چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا.
جی,
ایک تو یہ ہے کہ مہندی لگانے سے مقصود جس طرح عورتیں اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا کر اس کو خوشنما بناتی ہیں بطور زینت, تو مرد حضرات جو اگر مہندی لگا رہے ہیں وہ اس نیت سے نہیں لگائیں گے. کے ہاتھوں میں رنگ چڑھ جائے، جیسے عام طور پہ دولہا کے ہاتھوں پر جو مہندی عمومی طور پہ جو لگائی جاتی ہے وہ بطور زینت لگائی جاتی ہے، وہ جائز نہیں ہوتی۔ تو بطور زینت نہیں لگانی، بطور علاج لگانی ہے۔ پھر اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مہندی کے علاوہ دوسری کوئی چیز، مہندی کے علاوہ دوسری کوئی چیز اگر وہ کام کر رہی ہے، جو اصل ہاتھ پھٹنے پر جو اگر ایک میڈیکل اسٹور سے بھی اچھی کریمیں ایسی مل سکتی ہیں جو ان کے ہاتھ کی پھٹن کو
پراپر علاج ہو،
تو پراپر علاج ہو سکتا ہے، تو اگر علاج کے دوسرے ذرائع موجود ہیں حلال تو انہیں کو پہلے مقدم رکھا جائے گا۔ اگر علاج کی اور کوئی صورت کارگر ثابت نہیں ہو رہی سوائے اس کے کہ مہندی کے ذریعے ہی علاج ہوگا تو پھر بامر مجبوری مہندی کا مرد اپنے ہاتھوں پہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن بطور علاج کرے گا، بطور زینت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ مہندی بنانے والے،
جی
تو مہندی بنانے والوں کو اگر وہ لکوڈ فارم میں لانے کے لیے، اس کو پیسٹ بنانے کے لیے ان کو اپنے ہاتھ کا استعمال اگر کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت میں ہاتھوں پہ جو مہندی کا کلر آئے گا نا،
جی
تو وہ بطور زینت نہیں آئے گا۔
جی
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پان بنانے والے جو ہوتے ہیں، پان
رنگ ساز ہوتے ہیں،
رنگ ساز ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھ، ان کی انگلیاں بڑے بے ڈھنگے پن سے بدنما ہی ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی زینت کا پہلو نہیں ہوتا۔ ایسی کسی جگہ مہندی بنائی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں چلنے پھرنے سے پاؤں کے تلووں پر بھی کچھ کلر آ جاتا ہے، تو وہ بطور زینت نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے،
تو اس لیے اس پر وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔
ٹھیک ہے، کچھ تحریری سوالات بھی شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں، بہت سارے آپ کے سوالات جمع ہوئے ہیں، میں ایک ساتھ چند سوالات جو آپ کے تحریری آئیں وہ عرض کرتا ہوں اور پھر مفتی صاحب سے جوابات لیتا ہوں۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ نماز اشراق کا وقت کب تک ہے؟ دوسرا یہ کہ مغرب کے وقت، مغرب کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت دروازے کھولنا گھر کے کمرے کے ضروری ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو ڈانٹتے ہیں تو بعض اوقات اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، یہی سوال ہے۔
تو پہلا جو آپ کا سوال ہے اشراق کا جو وقت ہے، طلوع آفتاب،
جی
جب سورج نکل آتا ہے،
جی
تو اس کے بعد مکرو وقت شروع ہوتا ہے جو تقریباً اس کا دورانیہ 20 منٹ بتایا جاتا ہے، تو 20 منٹ گزرنے کے بعد اس کا وقت شروع ہو گیا اور زہوے کبرا سے پہلے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ زہوے کبرا کیا ہے؟ صبح صادق یعنی آج جو فجر کا وقت شروع ہوا ہے،
جی
وہ ٹائم نوٹ کر لیں، اور غروب آفتاب آج کب ہوگا وہ ٹائم نوٹ کر لیں، دونوں کو جتنے گھنٹے بنے، ٹھیک ہے، مغرب کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو یہ ٹائم نوٹ کر لیں دن کے وقت کا،
جی
اس کو پھر دو حصوں میں، جتنے بھی گھنٹے بنے ہیں ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں،
ٹھیک ہے،
تو صبح صادق سے لے کر جو وقت آدھا جس موقع پہ ختم ہو رہا ہوگا تو وہ وقت اس کے بعد کا لمحہ زہوے کبرا کا کہلاتا ہے، تو زہوے کبرا تک یہ اس کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد پھر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ
یہاں پہ اگر میں لگے ہاتھوں مشورہ دے دوں، کیونکہ آپ نے تو طریقہ بیان کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے طریقے کو اپلائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر روزانہ یہ حساب رکھنا بھی ذرا مشکل ہے، اور پھر اس کے لیے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ طلوع آفتاب کب ہوا، غروب آفتاب کب ہوا،
معلومات تو ضروری ہوگی،
جی معلومات تو ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ایک آسانی ہمیں یہ دے دی گئی ہے کہ اسمارٹ فون کے لیے ایک اپلیکیشن دعوت اسلامی نے متعارف کروائی ہے، پریئر ٹائمز کے نام سے دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے، تو یہ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ اگر تھوڑا سا فوکس ہو سکے نا تو آپ کو نمازوں کی ٹائمنگ بھی نظر آئے گی، اور انشاءاللہ اس میں زہوہ کبرا وغیرہ کا جو وقت ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر زہوہ کبرا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، بہت ساری چیزیں موبائل میں بھری ہوئی ہوں گی، تو یہ بڑی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، نماز کے اوقات ہیں، اور پھر آپ جس شہر میں بھی ہوں گے انشاءاللہ بہت کثیر جو سٹیز ہیں، ممالک ہیں، ان کا جو ہے اس میں ڈیٹا رکھا گیا ہے، آپ وہاں سے اس کا ٹائم معلوم کر سکتے ہیں۔ جی مصعب، دوسرا سوال جو تھا،
دوسرا سوال جو مغرب کے وقت دروازے کھڑکیاں کھول دینا، تو اس کی کیا لوجک ہے، کیا ہے؟
جی
تو دیکھیں، شریعت مطہرہ نے اس طرح کی کوئی چیز ہمیں تعلیم نہیں فرمائی کہ مغرب ہوتے ہی سارے دروازے کھول دیں، کھڑکیاں کھول دیں، تو یہ اپنی مرضی ہے، اگر کمرے میں حبس ہو رہا ہے گھر میں اور اس طرح دروازے کھڑکیاں کھولنے سے وہ حبس دور ہو جائے گا اور تازہ ہوا آئے گی تو یہ صحت کے لیے نفع بخش ہے، تو اس طرح کے معاملات میں تو کھڑکی دروازے کھول سکتے ہیں، وہ یہ جب چاہیں کھول لیں، اس کا خاص مغرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اور مجھ سے اگلا سوال جو تھا کہ ٹیچر کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں، ٹیچر ڈانٹتا ہے کسی بات پہ، سرزنش کرتا ہے اور جو ہے نا وہ پنشمنٹ دیتا ہے، تو بعض طلبہ ہوتے ہیں چھوٹی کلاس کے تو بچے شاید نہ ہوتے ہوں، لیکن تھوڑی بڑے سے جو بچے ہونے لگتے ہیں، لڑک پر میں داخل ہونے لگتے ہیں، وہ بعض اوقات ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جی آپ اچھا نہیں کر رہے ہمارے ساتھ۔
اس میں دیکھیں استاد کے انداز پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ ایک طالب علم اگر وہ سبق یاد نہیں کرتا یا جو بھی اس سے شکایت ایک استاد کو ہے، تو استاد اس کے ساتھ انداز کون سا اختیار کرتا ہے۔
ٹھیک ہے،
اب جتنی وہ سزا کا یا عتاب کا وہ حقدار تھا اس غلطی پر، اگر اس سے زیادہ انداز اختیار کرے گا استاد تو پھر یہ نفرت پیدا ہونے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔
ٹھیک،
تو استاذ کے لیے بھی یہی ہے، ٹیچر کے لیے بھی یہی ہے کہ پیار محبت کے ذریعے جتنا اپنے طلبہ کو تعلیم کا سلسلہ رکھے گا، تو عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے استاد کی طرف طلبہ زیادہ مائل ہوتے ہیں اور اس کی باتیں زیادہ سنتے ہیں، اس کے کہے ہوئے کی لاج رکھتے ہوئے جیسا وہ چاہتا ہے اس طرح بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایک استاد کے لیے نرم دل ہونا اور مشفق ہونا ضروری ہے، رحم دل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ظالم جابرانہ انداز اختیار کرے گا تو پھر جو سوال میں ایک طالب علم کی کیفیت آپ بیان کر رہے ہیں نا، تو اس طرح کی کیفیت انعاد والی اور دشمنی والی باہر نکلے دیکھتا ہوں، تو اس طرح کی چیزیں میں یہ بدلہ لینے کے مختلف مواقع تلاش کرنا، یہ تو ہمارے معاشرے میں استاد کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے یہ کسی پہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو بہرحال استاد کو بھی چاہیے کہ نرم گفتگو، احسن کلام کرے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی شان کہ ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ترش رو ہوتے، سخت دل ہوتے، لن فضو من حولک، تو یہ جو صحابہ کا مجمع آپ کے چاہنے والے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ سب چلے جاتے ہیں۔
اللہ،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معلم اخلاق حسنہ ہیں،
سبحان اللہ،
اخلاق سیئہ اخلاق حسنہ کے مابین آپ نے فرق بیان فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلیم کا انداز ایسا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں رہے ہیں، جب ان کے والد ان کو لینے آئے نا تو یہ اپنے والد کے ساتھ جانے پہ راضی نہیں تھا، حضور کے پاس پرورش، اتنی محبت حضور نے صحابہ سے فرمائی، اور بالخصوص ان کے ساتھ حضور کا ایک خاص قلبی لگاؤ تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو ایک استاد کو بھی چاہیے کہ اپنے انداز کو تھوڑا سا اگر بہتر کرے گا، تو جو شکایت اگر یہ استاد صاحب کی طرف سے یہ میسج ہے تو ممکن ہے کہ آئندہ ان کو شکایت طلبہ کی طرف سے نہیں ہوگی۔ پھر یہ ہے طلبہ کو بھی چاہیے کہ استاد بنیادی طور پہ کسی طالب علم کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔
طلبہ کی طرف آپ آ رہے ہیں تو میں ایک چیز دیکھیں، مطلب ٹیچر جو ہے اسے ایک رائٹ تو ہے نا، کہ کیونکہ اس کے ذمہ ایک کام ہے کہ اس بچے کو گویا کہ کچی مٹی دی گئی ہے، اسے سنوارنا ہے، ایک برتن کی صورت میں ڈھالنا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو سختی، کچھ نہ کچھ تو سرزنش بہرحال وہ کرے گا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو کیسے پڑھائی ہوگی۔ تو طلبا کا بھی ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے اس میں؟
حسب ضرورت استاد کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک مخصوص انداز میں بچوں کو تادیبی کاروائی کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب یہ ہے کہ جس کو سزا مل رہی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ناراض تو ہوتا ہے، لیکن اگر تھوڑا کسی طالب علم کو جھڑکا اور وہ واقعتاً اس چیز کا لائق تھا کہ اس کو جھڑکا جائے، تو موقع ملنے کے بعد اب استاد اس کو ہمیشہ کے لیے ڈیگریڈ نہ کرتا رہے، کبھی تنہائی میں اس طالب علم سے ملاقات کرے، اس سے ریزن معلوم کرے، کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے سبق نہیں سنایا تھا اور میں دیکھ رہا تھا آپ تھوڑا ناراض بھی ہو رہے تھے، تو اس طرح تھوڑا اپنائیت کا اظہار کرے گا نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طالب علم کے دل میں اگر کسی لمحے اس لمحے جب ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی تھی تھوڑا سا انعاد والی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، لیکن بعد میں جب استاد موقع محل نکال کے اس طالب علم سے رابطہ کرے گا نا تو انشاءاللہ وہ طالب علم وہ اپنا وہ جو کیفیت تھی نا وہ نفرت والی یا نفور بھاگنے والی کیفیت وہ انشاءاللہ اس طالب علم کا دل اس استاد ہی کی طرف مائل ہو جائے گا.
بڑی پیاری بات ارشاد فرمائے مفتی صاحب نے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ طالب علم اور استاد کے درمیان جو ہے نا گیپ نہیں ہو, ایک احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو. مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ جب پڑھتے تھے ہم جامعہ میں باقاعدہ اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے اساتذہ نے بڑے شفقت فرمائی, اور مشکلات آتی ہیں دور تعلیم میں, چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو چاہے دین کی تعلیم ہو, ایک وقت ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹ لائف جو ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے, اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. لیکن اگر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جو ہے نا آپس میں ایک اچھی کمبینیشن ہوگا, انڈرسٹینڈنگ ہوگی, تو بہت اس کے فوائد ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو استاد کو جا کے بتائے کہ مجھے پڑھنے کے دوران یہ پرابلمز آ رہی ہیں, کیونکہ استاد بھی ظاہر سی بات ہے جس فیس اسی فیس سے گزر کر آئے تو اس کو بہت تجربات ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی اچھا حل بتا دے کہ اگر آپ اس کام کو اس طرح کے بجائے اس طریقے سے کر لیے, چاہے وہ پڑھائی کا معاملہ ہو چاہے آپ کی نجی زندگی کا معاملہ ہو, تو آپ کو زیادہ اچھا حل نکلا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. جی,
مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ دار الافتاء اہل سنت, اس کے اندر مفتی صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور آج کل زیادہ تر مساجد کے اندر پلر صفوں کے اندر بنے ہوتے ہیں, تو اس میں کیا نماز کے کوئی ایسے مسائل ہیں کہ جماعت کے ساتھ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کی کوئی شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
دیکھیں, اس میں یہ جو ان کا ہے نا کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے اگر مسجد کے اندر ستون صفوں کے درمیان آ رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے. اس میں تفصیل یہ ہے کہ صفوں کا متصل رکھنا, یعنی جو نمازی ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, کندھے سے کندھا مس کر کے شولڈر آپس میں ٹچ ہوتے ہیں, تو اس انداز میں صف مکمل ہونی چاہیے, اور صف کے درمیان میں ستون نہ آئے, پلر نہ آئے, کہ پلر کے آنے سے ستون کے آنے سے وہ صف ٹوٹ جاتی ہے, منقطع ہو جاتی ہے, اس صف کا منقطع کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہے, نمازی بکثرت ہیں,
ٹھیک,
اگر اس پیلر والی جگہ پہ اس صف میں اگر نمازی کھڑے نہیں ہوں گے تو پیچھے مسجد فل ہے اور پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے جگہ نہیں بچے گی,
ٹھیک,
تو پھر بامر مجبوری کچھ نمازی اگر اس صف کو مکمل کر دیتے ہیں,
ٹھیک,
جو پیلر کی وجہ سے قطع ہو رہی تھی, تو اب ان کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مسجد میں نمازی جتنے ہیں اور مسجد اس حوالے سے وسیع ہے, اگر اس پلر والی جگہ پہ اگر نمازی کھڑے نہیں ہوں گے, پھر بھی نمازی مسجد کے اندر پچھلی صفوں میں کھڑے ہو کے نماز بآسانی پڑھ سکتے ہیں, تو اس صورت میں پھر نمازیوں کا ایسی صف میں کھڑا ہونا جس میں پلر آنے کی وجہ سے صف منقطع ہو رہی ہو یہ جائز نہیں. نماز بہرحال ہو جاتی ہے, لیکن نماز کے اندر صف کا جو متصل رکھنا واجب ہے جماعت کے واجبات میں سے, وہ واجب یہاں پہ ترک ہو رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کراہت تحریمی درجے تک یہاں پہ پائی جاتی ہے. تو اس صورت میں میری مسجد انتظامیہ سے ایسے موقع پہ یہ عرض یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں وہ صف جو پلر کی زد میں آ رہی ہے, جس کی وجہ سے انقطاع صف کا معاملہ ہوتا ہے, تو اس جگہ صف آپ بچھائیں نہیں, اس کو چھوڑ کے پیچھے بچھائیں,
ٹھیک
ہے. اگر مسجد میں کشادگی بھی ہے, نمازی اس حساب سے اتنے زیادہ نہیں ہے کہ جگہ میں تنگی پڑتی ہو, تو اس صف پلر والی لائن میں صف نہ بچھائیں, آپ اس کے پیچھے بچھائیں, اور امام صاحب کو چاہیے کہ یہ مسئلہ بھی نمازیوں کو بیان فرمائے, مطلع فرمائے, تاکہ نمازی جماعت کے دوران اس جگہ صف نہ بنائیں. ہاں, جمعہ یا عیدیں جس میں نمازی زیادہ ہیں
جی,
تو بامر مجبوری اس صورت میں انقطاع صف ہونے پر بھی کوئی کراہت کا حکم نہیں لگے گا.
تو بعض لوگ ایسی جگہوں پہ نابالغ بچوں کو کھڑا کر دیتے ہیں, تھوڑے سمجھدار بچے ہوں یا نہ سمجھ ہو اپنے ساتھ لے کر آئیں, تو بجائے صف کے وہ پیچھے وہ کھڑے ہوئے والد کھڑے ہوئے وہ بچوں کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں, یہ درست ہے؟
اب بہرحال یہاں پہ بچوں کے صف بچوں کی سب سے آخر میں بنانے کا حکم شریعت مطہرہ نے دیا ہے. اب یہ ہے کہ بچوں کا وہ حکم نہیں ہے جو مردوں کے لیے ہے, تو یہ جو کراہت تحریمی کی جو مخصوص صورت بیان کی صف میں انقطاع کی صورت میں, وہ مردوں کے لیے ہے.
ٹھیک ہے. فنائے مسجد میں ہمارا تحریری سوال ہے کہ فنائے مسجد میں جوتے پہن کر چل سکتے ہیں؟
فنائے مسجد یعنی وہ حصہ جو مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے, جس کو عین مسجد جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے, اس کے علاوہ جو جگہ مسجد کے کاموں کے لیے وقف ہوتی ہے جیسے وضو خانہ یا چپل رکھنے کی جگہ بھی جو حدود ہوتی ہے, تو اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ وضو خانے میں چپل پہن کر چلنا یہ ادب کے خلاف ہے.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ چپلوں میں مختلف قسم کی ناپاکی نہ صحیح تو گندگی مٹی
تو ہے
گرد گرد غبار لگا ہوتا ہے, تو اگر چپل پہن کر وضو خانے میں چلیں گے تو ناپاکی کا بھی خدشہ ہے, ناپاکی نہ صحیح تو گندگی کا تو بہرحال معاملہ نظر آتا ہے. تو اس صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس میں بہت سارے وسوسے لوگوں کے جنم لے سکتے ہیں. تو وضو تو طہارت حاصل کرنے کی جگہ ہے, وہاں سے لوگ وسوسے لے کے اٹھے ہیں وہ پھر الگ مسائل ہوں. اس کے علاوہ جو دیگر جگہیں ہیں کہ فنائی مسجد کہ جو مسجد میں داخل ہونے کے رستے اور جہاں تک چپل لانے کا عرف ہے جہاں پہ چپل اتاری جاتی ہے وہاں پہ کوئی حرج نہیں ہے.
مصحف اس میں اگر ہم یوں دیکھیں کہ ہماری جو مساجد ہوتی ہیں بالعموم ہم نے جو دیکھا ہے تو اس میں جو ایک عرف و عادت ہوتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں چپل لانی ہے یہاں نہیں لانی ہے. یعنی بعض فنائے مسجد کی فنائے مسجد کی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ چپل لانے کی مطلب نہیں ہوتا سلسلہ. شرن اس کا کیا حکم ہے وہ تو ایک جدا بات ہے, لیکن عرفی اعتبار سے بھی اجازت نہیں ہوتی. تو اگر اس کی رعایت کریں تو بچت کی صورت ہے.
اصل میں یہ چپل کا جہاں تک معاملہ ہے نا, مسجد کی حدود میں چپل کہاں لانی ہے کہاں نہیں لانی, تو یہ معاملہ ہے عرف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جس مقام پر جس حصے پر چپل کا پہننا عرف کے خلاف اور ادب کے خلاف یا اس کو یعنی کیسا آدمی ہے مہذب طریقہ کے خلاف چل رہا ہے یہاں چپل نہیں پہنی جاتی, تو آدمی کو چاہیے کہ وہاں پہ چپل نہ پہنے. مثال کے طور پہ گھر کے کچھ کمرے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ چپل نہیں پہن کے جا سکتے, کبھی پہن کے جائیں تو والدہ کی ڈانٹ سننے کو ملے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ چپل پہننا اگرچہ جائز ہوتا ہے لیکن عرف و عادت بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں چپل نہیں پہنے.
ٹھیک ہے, تمیز اور اخلاقی آدمی ہوتی ہے
اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے. مصحف کچھ ہم تحریری سوال ہے, ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. ہمارے گھریلو جو صنعتیں ہوتی ہیں وہ بھی کافی ڈیولپ ہو رہی ہیں, ہمارے پاکستان میں بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں. اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے گھر میں رہتے ہوئے, اس کا شوہر جو کوئی جائز کاروبار کرتا ہے تو اس کام میں ہاتھ بٹاتی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ہاتھ بٹانی تو محنت تو کر رہی ہیں نا, یہ اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں, تو اس کی وہ میکنگ وغیرہ اور اس کی جو ہے اجرت طلب کر سکتی ہیں شوہر سے یا نہیں؟
دیکھیں کچھ کام تو ایسے ہیں جو شوہر کے حقوق میں شامل ہیں.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, تو ان کاموں پہ تو وہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی, وہ شرعاً اخلاقاً عورت کے اوپر ضروری ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کام جو شوہر اس سے لے رہا ہے اور یہ شوہر کے کام میں مدد کر رہی ہیں, تو اگر وہ اجرت کی صورت بنتی ہے تو وہ لے سکتی ہیں. اب یہ کہ کون سا کام ہے کیسا کام ہے تو یہ دارال افتاء اہل سنت سے باقاعدہ شرعی رہنمائی لے لی جائے تاکہ اس کام کی نوعیت دیکھ کر پھر بتا دیا جائے.
وہ سب چائے میں اگر انڈے ابالے گئے تب اپنی اپنی طبیعت ہے, بھارت سوال آیا کہ چائے بناتے ہوئے جی انڈے ڈال دیے گئے اور وہ چائے بننے کے ساتھ ساتھ انڈے بھی ابل گئے, تو ایسی چائے پینے کا کیا حکم ہوگا؟
اس سے چائے میں کسی قسم کی ناپاکی یا کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی. اب یہ ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہے, کسی کو یہ ہو سکتا ہے عجیب سا لگ رہا ہو, کسی کو بالکل عجیب سا نہ لگے, تو اس میں کوئی حرج شرعی حوالے سے ناجائز کا یا کراہت کا تو کوئی پہلو نہیں ہے. البتہ یہ جو آپ نے نا چائے کے اندر انڈے ابالنے, تو بسا اوقات یہ کچھ لوگ ہیں جو دیسی انڈے اور فارمی انڈے
جی
اس کے اندر تھوڑا سا نا ابلے ہوئے جو انڈے بیچ رہے ہوتے ہیں اور دیسی بیچ رہے ہوتے ہیں
جی,
تو کچھ لوگ شاید اس طرح کا کرتے ہیں کہ وہ فارمی انڈوں کو جس کے سائز چھوٹے ہوں ان کو چائے میں یا قہوہ وغیرہ میں ابال لیتے ہیں جی, تو اس کا کچھ کلر چینج ہو جاتا ہے, تو وہ اصلی دیسی انڈوں کے ساتھ یہ فارمی نکلی انڈے جس کا کلر دیسی انڈوں کی طرح ہو جاتا ہے چائے کی پتی کی وجہ سے
جی,
تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ناجائز ہوگا کہ یہ پھر فارمی انڈے کو دیسی کہہ کر بیچنا اور اس کی قیمت کے مطابق بڑھا کر دھوکہ دے کر بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا. باقی اپنے فیملی میں اپنے گھر میں جل کے چائے تو ابلنی ہے, گیس بھی اتنی ہی استعمال ہونی ہے, چائے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا, تو الگ سے پانی میں اس کو بوائل کرنے سے بہتر ہے کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں. تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو شرن تو کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. وہ سب بیٹھے ہوئے پاؤں ہلانا کیا گناہ ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص چارپائی پہ بسہری پر ٹیبل کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور پاؤں ہلا رہا ہے تو کیا یہ گناہ ہے؟
کوئی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج، جیسے پاؤں بس اوقات ایک ہی حالت پہ رہ کر تھوڑا اکڑنے لگتا ہے، کچھ درد محسوس ہوتا ہے، تو اس کو پین کو درد کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی ورزش کے طور پہ پاؤں ہلا رہا ہے تو حرج نہیں ہے. ویسے یہ ہے کہ ہمارے جو تہذیب ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے اگر کوئی یوں پاؤں ہلا رہا ہوتا ہے تو وہ توجہ بٹ رہی ہوتی ہے، جیسے بڑے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو توجہ بٹتی ہے، پاؤں ہلا رہا ہے کیا ہے، تو اس کو تھوڑا تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، تو نہ کریں ورنہ پھر آپ کو سننے کو مل سکتی ہے بڑوں سے.
مصحب مرد یا عورت اگر غسل وغیرہ ان پر فرض ہو، ناپاک ہو، تو ایسی صورت میں میت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟
دیکھیں میت کا جو چہرہ دیکھنا ہے یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے با وضو ہونا یا با غسل ہونا ضروری ہو،
ٹھیک ہے،
تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. جی
مچھلی میں ایک مچھلی کالا رہو، نام ہے مچھلی کا نا کالا رہو، ایک ہوتی ملی مچھلی لمبی سانپ کی طرح ہوتی ہے، کچھ مچھلیاں کالی کال سے میں نے سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے باقی سمندری کیڑے ہیں، کالا رہو جو مچھلی ہے نا یہ کھانی چاہیے، اس بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے تھی.
اچھا جی مفتی، اب یہ اس بعض اوقات ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو فتوے دے رہے ہوتے ہیں اپنے طور پر، یہ بھی اس کو بھی میں اسی میں لوں گا کہ وہ کالا رہو جو ہے مچھلی کی قسم وہ جائز ہے اور باقی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں سمندری کیڑے ہوتے ہیں.
جس کو بھی عرف عام میں مچھلی کہا جاتا ہے
صحیح،
اور جو مسلمان مچھلی کے طور پہ اس کو کھاتے ہیں، مچھلی سمجھے آتے مچھلی ہی کا شیپ ہوتا ہے، تو وہ مچھلی ہے، اس کو کھانے میں حرج نہیں ہے. باقی سمندر میں ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوقات ہیں،
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے، تو اب اس میں بعض سانپ کی شکل کی ہوتی ہیں جس پہ مچھلی کا اطلاق نہیں کیا جاتا عرف عام میں، لغت میں عرف عام میں، تو پھر اس کو مچھلی کے زمرے میں شامل نہیں کر سکتے.
مصر اس میں ایک چیز یہ دیکھیے کہ کیونکہ فیملی وائز نا بڑا ڈفرینٹ کلچر ہے اس میں، میری فیملی میں جو مچھلی یوز ہوتی ہے پسند کی جاتی ہے، ممکن ہے آپ کی فیملی وہ پسند نہ کرے، کیونکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کسی کو مچھلی کی کوئی قسم پسند ہوگی، کسی کو کوئی قسم پسند ہوگی، تو مجھے ایسا لگا کہ جس گھر میں جو مچھلی کی اقسام آتی ہیں وہ اسی کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر اس سے ہٹ کر جو اقسام ہوتی ہیں اس کی ویسے بھی مذمت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لذیذ نہیں ہوتی، اس میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات جو مچھلی کی مخصوص ساخت ہوتی ہے اگر انہیں وہ اپنے طور پہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہو تو وہ اسے حرام و ناجائز کہہ دیتے ہیں، تو ایسا کہنے والوں کے لیے کیا حکم ہے اور انہیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟
حلال یا حرام کا جو حکم ہے وہ شرعی احکامات سے تعلق رکھتا ہے، اور لازمی بات ہے کہ اس میں کوئی اٹکل سے حلال یا حرام کا فیصلہ نہیں کر سکتا. قرآن و حدیث میں حلال حرام کے جو قواعد بیان کیے گئے ہیں، کتب فقہ میں ان کی مزید وضاحتیں کی گئی ہیں، اسی کی روشنی میں کسی کے حلال یا حرام ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہے. اور یہ سمجھنے، یہ فیلڈ عوام کی نہیں ہے، یہ فیلڈ علماء کی ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. تو اگر کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے سے متعلق معلومات نہیں ہو تو پھر علماء اور مفتیان کرام سے ہی رجوع کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے جی، ہمارا سلسلہ آپ نے دیکھا اور بہت سارے مسائل جو تھے ڈسکس ہوئے. دیکھتے رہیے مدنی چینل، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی